أحمده ويصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنين اور سورة المعارف کی آیات کے ذریعے حضرت قرآن تعمیر سیرت کے بنیادی لوازم اور سورة فرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے بندہ مومن کی ایک پوری تربیت یافتہ شخصیت کے صفحہ خال اور نمایاں احساس کی جھلک دیکھنے کے بعد اب آئیے کہ انفرادیت سے اجتماعیت تک کی سفر کا آغاز کریں. ظاہر ہے کہ اس سفر کی پہلی منزل گھر ہے، خاندان کا ادارہ، انسٹیٹیوشن آف فیملی. پورا انسانی معاشرہ خاندانوں ہی پر مشتمل ہے. گویا خاندان انسانی اجتماعیت کی اکائی ہے. اس کے استحکام پر معاشرے کے استحکام کا دار و مدار ہے. اگر یہ کمزور اور ڈھیلا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورے معاشرے کا چراغا منتقل ہو جائے گا. اگر اس میں صلاح اور صلاح ہے تو پورے معاشرے میں اچھائیاں پروان چڑھیں گی. اگر اس میں فساد ہے تو وہ فساد لازمن پورے معاشرے میں ظاہر ہو کر رہے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں آئلی زندگی سے متعلق جس قدر تفصیلی ہدایات دی ہیں، گھریلو زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق جس قدر تفصیلی قانون وضع کیے ہیں، اتنی تفصیلی ہدایات اور اتنی تفصیلی قانون سازی اجتماعی زندگی کے دوسرے دیشوں سے متعلق نظر نہیں آتی. سورہ نساء ہو، سورہ مائدہ ہو، سورہ نور، سورہ آفتاب، سورہ تحریم، سورہ طلاق، متعدد صورتوں میں عائلی زندگی سے متعلق بڑی تفصیلی ہدایات دی گئی. 29 پارے میں سورہ طلاق اور سورہ تحریم متصلن وارد ہوتی ہیں، اور یہ عائلی زندگی کی دو انتہائی کیفیات سے بحث کرتی ہیں. اس سے پہلے سورہ تغابن کے درس کے ضمن میں کیا جا چکا ہے کہ گھریلو زندگی میں شوہر اور بیوی کے مابین باہمی اعتماد، الفت و محبت، شفقت و رافت، یہ چیزیں مطلوب ہیں. ایک دوسرے کے احساسات کا لحاظ، ایک دوسرے کے جذبات کا پاس، ایک دوسرے کی دلجوئی کرنا، اسی سے عائلی زندگی کے اندر ایک چاشنی پیدا ہوتی ہے. ان چیزوں کے معاملے میں دو انتہائی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، یا تو ان میں کمی ہو اور یہ کمی فقدان کی حد تک جا کر کے جس صورت میں کہ اب اس عائلی بندن کا بنا رہ جانا بجائے صلاح و صلاح کے موجود فساد ہو سکتا ہے. اس صورت میں اسلام نے سیپریشن کا راستہ کھلا، طلاق کو مشروع کیا، اگرچہ اسلام نے اسے پسند نہیں کیا، اور آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کی روح سے حلال اور مبارک چیزوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. لیکن بہرحال یہ ایک فطری راستہ ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت کے مابین وہ رشتہ ازدواج ان کیفیات سے بالکل خالی ہو چکا ہے کہ جو گھریلو زندگی کے لیے مطلوب ہیں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ ان کو بن جب جمع رکھنے کی بجائے ان کی علیحدگی کا راستہ کھول دیا جائے. چنانچہ سورہ طلاق اسی سے بحث کرتی ہے. اس کے بالکل برعکس کیفیت یہ ہے کہ یہ محبت و شفقت، یہ عشق و محبت، یہ ایک دوسرے کی دلجوئی، ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کا پاس حد اعتدال سے اس درجے تجاوز کر جائے کہ اس میں حدود اللہ کے ٹوٹنے کا امکان پیدا ہو جائے، اس میں حلال کے حرام یا حرام کے حلال ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو، یا یہ کہ بیویوں میں اس مرضی اور شفقت کی وجہ سے شوخی اس حد تک بڑھ جائے کہ گھر کا نظام برم برم ہو جائے اور ہر رجال قوامون علی النساء کا معاملہ باقی نہ رہے کہ جس پر گھر کے اس ادارے سے اس کے کام کا دارے لگا. اس دوسری صورت حال سے سورہ تحریم بحث کرتی ہے اور ان دونوں صورتوں کے وسط میں یکجا وارد ہونے اور ایک مقام پر جمع ہونے کے حوالے سے ترتیب مصحف کی اس اہم اور بنیادی حقیقت کی طرف بھی توجہ مبذول کر لی جائے کہ اکثر دیش پر قرآن مجید میں صورتیں زوروں کی شکل میں کسی ایک ہی مضمون کے دو پہلو کسی ایک ہی تصویر کے دو رخ دو صورتوں میں بیان ہوں گے اور وہ دونوں صورتیں مل کر اس مضمون کی تکمیل کریں گی اور وہ اس طرح علم و معرفت کا ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا بن جائیں گے. جیسے قرآن مجید کے آخر میں معذبتین جیسے سورہ مزمل اور سورہ مدثر جیسے یہ سورہ طلاق اور سورہ تحریم اس کی بعض اور مثالیں بھی ہمارے منتخب نصاب میں بعد میں آنے والی ہیں. اس وقت اس حقیقت کی طرف صرف ایک اجمالی اشارہ کافی. سورہ تحریم پر نگاہ سے مرتکز کیا جائے تو تنقیدن یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس کے تین حصے ہیں. پہلے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے دو واقعات کے حوالے سے اس کیفیت پر روک ٹوک کی گئی ہے کہ بیویوں کی محبت ان کی دل جوئی اور ان پر نرمی اس حد تک نہ ہو جائے کہ وہ نظام برہم برہم ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا تو کوئی انسان نہیں کہ وہ اللہ کے حرام کو حلال کرنے نہیں جو بلّہ من ذلك. البتہ بعض واقعات میں ایسا ہوا کہ آپ نے اپنی کسی بیوی کی دلجوئی کے خاطر کسی حلال اور مباح چیز کو مکروہ قرار دے دیا, اس کا استعمال اپنے لیے فیصلہ کر لیا کہ ہم اسے استعمال نہیں کریں گے. چنانچہ اس کے حوالے سے بات شروع ہوئی. اس کے بعد ایک خاندان کے سربراہ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل عیال کے صرف نام لکھتے ہی کا ذمہ دار اپنے آپ کو نہ سمجھے بلکہ یوں سمجھے کہ ان کے دین ان کے تقویٰ اور اخلاق اس کے ذمن میں بھی اسے ایک پازیٹو رول ادا کر رہا ہے اس کا بیان ہوتا ہے. اور پھر آخر میں خواتین کے لیے ایک بڑی بنیادی رہنمائی وارد ہوئی ہے کہ عورتوں کو اپنے نام لکھتے کی طرح اپنے دین اور اخلاق کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو شہروں کا ڈپینڈنٹ نہیں سمجھنا چاہیے. ان کی اپنی ایک آزاد شخصیت ہے, وہ خدا کے ہاں خود اپنی انفرادی حیثیت میں مشغول ہوں گی. اس کے لیے چند خواتین کی طرف ان کی اشارہ کر کے اس حقیقت کو مبرہن کیا گیا. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کے تین اہم اجزاء اور اب اس تمہید کے بعد آیات کی سماعت فرمائی. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. جیسا کہ کیا جا چکا ہے سورہ مبارکہ کو اگر تین حصوں میں تقسیم سمجھا جائے تو اس پر غور و فکر آسان ہو جائے گا. پہلا حصہ پانچ آیات پر مشتمل ہے اور اس کے پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینی زندگی کے دو واقعات ہیں. اگرچہ ان واقعات کی تقسیم میں جانا بندہ ضروری نہیں ہے. تمام تفسیری روایات میں یا ان آیات کے شان نزول سے متعلق روایات میں جو واقعات مذکور ہیں ان کا اجمالی اشارہ نصیب ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمولاً روزانہ عصر اور مغرب کے مابین اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس ایک مختصر ملاقات کے لیے ایک وزٹ کے طور پر اور تمام ازواج مطہرات کے یہاں جایا کرتے ہیں. اس میں ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ کے ایک زوجہ محترمہ کے ہاتھ کچھ دیر لگنے لگی اس لیے کہ ان کے ہاتھ کہیں سے شہد آیا ہوا تھا طبیعتاً اور وہ حضور کی خدمت میں شہد پیش فرماتی تھی اور حضور کو اس کو نوٹ فرمانے میں بس لگ جاتا. اس پر بعض دوسری افراد میں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام لیے گئے انہیں یہ چیز ساتھ گزری اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیش دیا کہ آپ کے منہ سے کچھ بھی آ رہی ہے. یہ شہد اصل میں ایک خاص نوعیت کا تھا کہ جس میں ایک خاص قسم کی جھوٹ موجود ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازواج مطہرات کے سوچنے پر قسم کھا لی کہ اب میں آئندہ یہ شہد نہیں کھاؤں گا. ایک دوسرا واقعہ کہ جس نوعیت کا ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی سے ایک راز کی بات بتائی اور تاکید کی کہ اسے باز رکھے. انہوں نے یہ راز ازواج مطہرات میں سے ایک دوسری زوجہ محترمہ سے بتا دیا گویا کہ راز کا حصہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا. آپ نے پوری بات کو نہ بیان فرمائی کچھ روک کر کسی قدر بات کی طرف اشارہ فرما کر کچھ بات پوچھ کی کہ کیا تم نے یہ راز افشا کر دیا ہے. انہوں نے فوراً جو بات جواباً کہی وہ یہ کہ آپ کو یہ کتنے بتایا گویا کہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف اور اقرار دیتا اور اس پر ندامت ہوتی ایک طرح کی سوچی کا اظہار ہوا ان زوجہ محترمہ کی طرف. اب یہ ہے وہ دو واقعات جن کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کا آغاز ہو رہا ہے. اے نبی آپ کو حرام کراتے ہیں اس چیز کو کہ جسے اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لیے اپنی بیویوں کی رضا دین کے لیے. اللہ غفور ہے, رحیم ہے, بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. یعنی آپ کی اپنی ازواج مطہرات کی دلجوئی اور ان کے جذبات احساسات کا پاک کرنا اپنی جگہ اگر کے لیے ایک محمود فعل ہے, مطلوب ہے, لیکن یہ کہ اس حد تک نہیں کہ اللہ کے حدود میں کوئی اس سے خلل نہ کرے. جیسا پیش کیا جا چکا ہے ہم لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے حرام کو بھی حلال کر لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا تو کوئی سوال نہیں تھا. البتہ ایک نگاہ چیز کو اپنے لیے حرام کر لینا وہ بھی بڑی مانا کہ آپ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا امت کے لیے, صرف اس کا استعمال کرنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ اس کو استعمال نہیں کروائیں گے. لیکن نبی کا یہ معاملہ بھی کسی مغالطے کا سبب بن سکتا ہے کہ امت اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ شاید وہ شے حرام ہے, لہٰذا اس کا روک دیا گیا اور فرمایا گیا تب فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم, آپ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی قسموں کا کھول دینا واجب کر دیا اور اللہ آپ کا ولی ہے, خوشنما ہے, ساتھی ہے, مددگار ہے اور یہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. پھر دوسرے واقعے کی طرف اشارہ دیا ہے, اور جب کہ بطور راز کہی ایک بات نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی سے, تو جب اس نے اسے ظاہر کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا اپنے نبی سے اس پر, تو نبی نے جتلا دی اس بات اور کچھ بات سے اعراض فرمایا لیکن کوشش کی. تو جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ پر وہ بات جتائی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا, آپ کو اس کی کس نے اطلاع دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا نبأني العليم الخبير, مجھے اس ذات نے اطلاع دی ہے جو سب کو جاننے والا ہے اور پوری طرح باخبر ہے. اس نے بھی ایک اظہار ناراضگی کا انداز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان ازواج مطہرات کو مخاطب فرما کر تحدید اور تنبیہ کے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں, اگر تم دونوں توبہ کرو, رجوع کرو, کل تو اللہ کی جناب دو اپنی اس غلطی پر تو تمہارے دل سے مائل ہو ہی چکے ہیں, تمہارے دلوں کا جھکاؤ تو ہے, تمہیں اپنی غلطی کا اعتراف اپنے دل میں تو ہے, لیکن یہ ذرا شوہر اور بیوی کے معاملات میں اس ناز کا کانداز جو مانے ہو رہا ہے اعتراف و خطا میں, تم اس سے آگے بڑھو, اپنی غلطی کا اقرار کرو, یعنی کا ظاہر علیہ, اور اگر تم دونوں نے مل کر ہمارے نبی کے خلاف سے جتھا بندی کی تو جان لو کہ اس کا مددگار اور خوش فنا ہے اللہ اور جبرائیل اور تمام صالح مومن اور پھر اس کے بعد تمام کے تمام ملائکہ ہیں جو ان کے خوش فنا ہیں, اور اگر انہوں نے تمہیں طلاق دے دی تو اس کا رب اس کے لیے تم سے بہتر بیویاں ہیں, مسلمات, مومنات, فرما بردار, توبہ کرنے والیاں, عبادت کے گزار, جہد کے آپ, وہ بھی کہ جو پہلے شوہر آسنا ہیں جن کی پہلے کبھی شادیاں ہوئی ہیں, اور ایسی بھی کہ جو کمانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تمہاری جگہ ایسی بیویاں دے سکتا ہے. یہ ہے ابتدائی پانچ آیات. ان سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ بات نہیں جو اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ گھریلو زندگی میں مودت و الفت, رحمت و شفقت مطلوب ہے, لیکن ایک حد تک, اس حد تک نہیں کہ حدود اللہ میں کوئی تغیر و تبدل ہونے لگے یا گھر کا نظام اس سے متاثر ہو, شوہر کی قربانیت مجروح ہو. یہ چیزیں خاندان کے ادارے کو کمزور کرنے والی ہیں, اور خاندان کا ادارہ اگر محکم نہ ہو, اگر اس میں زور سے بھیل ہو اور ڈھول ہو, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورے معاشرے کی سرادہ بندی جو ہے وہ منتقل ہو جائے گی. ان حالات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے خاص پر جو فکر کی کہ زیر اثر بعض الفاظ کا ترجمہ ایسا کیا ہے کہ جس سے ازواج مطہرات کے مقام اور مرتبہ مجروح ہوتا ہے. یہاں کیونکہ معاملہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ کا ہے, یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اور حضرت عمر فاروق کی بخش جگہ, لہذا کچھ لوگوں کو جنہیں ان سے شب ہے, گویا کہ ان آیات سے ایک موقع میسر آیا ہے کہ وہ ان پر کام کرے. حالانکہ اب سبق کے لیے دیکھو میں اس کا ترجمہ, جو صحیح ترجمہ ہے وہ یہ کہ تمہارے دل سے آمادہ ہو چکے ہیں, تمہارے دلوں میں جھکاؤ پیدا ہو چکا ہے. یہاں اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ تمہارے دل سج ہو چکے ہیں, تمہارے دلوں میں کجی آ چکی ہے. برحقیقت انداز یہاں پر تصویر اور ترغیب کا ہے کہ تمہاری طبیعت سے آمادہ ہے, ایک ذرا سی جھجک ہے, اور یہ جھجک جو ہے بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے. یہ معاملہ صرف ایک نبی اور امتی کا نہیں ہے, شہر اور بیوی کا ہے. یہاں جہاں معاملات نیاز کے ہوتے ہیں وہاں ناز کا بھی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اب سبق کے لیے جو تمہارا کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر سے تمہارے دلوں میں کیا مادی ہے لیکن تم زبان سے اپنے اعتراف خطا میں جو جھجک محسوس کر رہی ہے, اس جھجک کا پردہ صاف کرو اور اللہ کی جناب میں توبہ کرو, اپنی خطا کا اعتراف کرو اور اصلاح حال کا وعدہ کرو. اس کے بعد اگر کے انداز میں سختی ہے لیکن یہ سختی قرآن مجید میں بسا اوقات شفقت کا رنگ لیے ہوئے اور اصلاح کے لیے, کہیں کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب میں بظاہر سخت الفاظ آ گئے لیکن سخت الفاظ کے پردے میں ان کے دینی سطور میں بھی وہ محبت اور شفقت, وہ عنایت اور التفاط جو اللہ کے اپنے نبی سے ہے, یہ بتمام کمال موجود ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے حصے پر توجہ منتقل کیجیے. اس میں اول گھر کے سربراہ, خاندان کے سربراہ, ہیڈ آف دی فیملی کو اس کی ذمہ داری سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے, وہ آگ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر, جس پر معمور ہے وہ فرشتے, یہ بہت کنڈ سی ہیں, سخت دل ہیں, جو اللہ کے کسی حکم سے سرکاری نہیں کرتے اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ملتا ہے. اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان اپنی بیویوں اور اپنے اولاد سے جو محبت تمہارے دلوں میں فطری طور پر موجود ہے, اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ تم ان کی اصلاح و تربیت سے داخل ہو جاؤ اور وہ تمہاری اس نرمی سے بگڑ جائے. اگر ان کے اقدار غلط ہو گئے, اگر ان میں اللہ کے احکام سے سرکاری کا مادہ پیدا ہو گیا, اگر وہ ان کے اخلاق بگڑ گئے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے, ان فرشتوں کے حوالے کر دیے جائیں گے جو جہنم پر معمور ہیں, جن کے دلوں میں کوئی رحم, جن کے اندر کوئی رقت, کسی کی نالا سیون سے اور کسی کی جگہ سزا سے اور کسی کی فریاد سے اور کسی کے رونے دھونے سے وہ کوئی اثر قبول نہیں کرے گی. گویا کہ یہ محبت اگر حد اعتدال سے تجاوز کر رہی ہے تو یہ محبت نہیں عبادت ہے. اس طریقے سے تم انہیں اپنے ہاتھوں تباہی کی طرف پھیر رہے, اپنا یہ فرض منصبی سمجھو کہ خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل عیال کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچانے کی انتہائی کوشش کرے, اپنی پوری سعی کو برکوز کر دے اس پر کہ تمہارے اہل عیال, تمہاری بیویاں, تمہاری اولاد یہ اللہ کے فرما بردار بن کر اٹھے, یہ اللہ کے رحم و کرم اور اپنے در گزر کے مستحق قرار پائیں, یہ نارے جہنم میں نہ جھونک دیے جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ آتا ہے کہ آپ نے اپنے گھرانے کی خواتین کو جمع کیا اور ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے, یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسك من النار فانی حاملت لك من النار شیئا, یا صفیہ عمت رسول اللہ انقذی نفسك من النار فانی حاملت لك من النار شیئا, یا فاطمہ محمد کی نفس جگر رضی اللہ تعالی عنہا وصلی اللہ علیہ وسلم, اپنے آپ کو آگ سے نکالو, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, اس لیے کہ اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں مجھے کوئی اختیار حاصل نہ ہوگا. اور صفیہ اللہ کے رسول کی پھکی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو, نارے جہنم سے نکالنے کی فکر کرو, اس لیے کہ مجھے تمہارے بارے میں اللہ کے ہر کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. یہ ہے در حقیقت یہ روش جو ایک بندہ مومن کو اپنی گھریلو زندگی میں اپنے اہل عیال کے بعد میں, یہاں یہ بھی دیکھیے کہ بڑا فکری فرض اسلوب ہے کہ پہلے فرمایا کن انفسکم, بتائے اپنے آپ کو, سب سے پہلے مقدم انسان کا اپنے آپ کے ساتھ سے بچانا ہے. اس اعتبار سے وہ سورہ تغابن کی آیت ذہن میں رکھیے, اپنا بچاؤ سب سے پہلے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت خود تمہاری عاقبت کی بربادی کا سبب بن جائے, اور پھر اس کا ریسیپروکل جاننا, اس کا اچھی جاننا, ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیجا محبت, تمہاری بیجا مرضی, تمہارا حق سے بڑا یا لاکھ پیار ان کی ہلاکت بربادی کا سبب بن جائے, اور تمہاری اس مرضی کی وجہ سے وہ بگڑ جائے, ان کے اخلاق بگڑے اور وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو. نتیجہ یہ نکلے کہ اس وقت کا لاب پیار ان فرشتوں کے حوالے کرنے پر ممکن ہو کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نہیں, جو کسی کے نالہ فریاد سے ان کے دل پسیجنے والے نہیں ہیں. اور اس وقت مکہ پھینکا گیا جب تیس پکار ہوگی, نالہ سیون ہوگا, تو کہا جائے گا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, ایک ہی جواب ہوگا, وہ فرشتوں کی زبان سے نکل رہا ہے, وہ زبان حال سے, وہ صورت حال خود اس سے ادا کر رہی ہے, اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی, آج معذرتیں نہ کراتے, بہانے نہ بناؤ, یہ نالہ سیون بے سود ہے, اس رونے دھونے کا کچھ حاصل نہیں ہے, انما تظلمون وما انتم ظالمون, تمہیں وہی کچھ بدلے میں مل رہا ہے جو کچھ تم کرتے رہے تھے, یہ تمہارے اعمال ہیں, یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں. وہ جو فرمایا آخری پارے میں کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, جو کوئی ذرے کے ہم وزن نیکی کرے گا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا, اور جو کوئی ذرے کے ہم وزن بدی کرے گا, شر کا ارتکاب کرے گا, اسے بھی اپنے سامنے موجود پائے گا. فرما دیا جائے گا کہ یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جو آج تمہارے گلے کا حال بنے ہوئے. بعض مقامات پر آتا ہے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں, مولا بظلام للعبید, میں اپنے بندے پر ظلم کرنے والا نہیں, یہ ان کے اپنے اعمال ہیں. اس مقام پر ایک خاص لطیف سرایا بیان اختیار کیا گیا, ایک یہ الفاظ ان سکتے ہیں کہ ان نماز جانا بما کنتم تعملون, تمہیں جزا مل رہی ہے, تمہارے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ ان تمہارے اعمال کے سبب سے ہے جو جو تم نے کیے. یہاں جو کلمہ با کا اضافہ نہیں کیا گیا, ان نماز جانا ما کنتم تعملون, یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جو تمہارے سامنے آ گئے. صرف یہ ہے کہ دنیا میں ان کے اوپر کوشش تھی, ان کی تلخی واضح نہ ہوئی, ان میں بظاہر نفس کے لیے رغبت تھی, مذبت تھی, لیکن آج وہ اوپر کی شوگر کوٹنگ ختم ہو چکی ہے, وہ اعمال اپنی اصلیت میں آسکارا ہو چکے ہیں, ان کی اصل حقیقت پر نمایاں ہو کر تمہارے سامنے آئی ہے. بہرحال یہ تمہارے اپنے کرتوت, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جس سے آج تمہیں سابقہ پیش آیا ہے. سورہ تحریم میں اس کے بعد مسلمانوں کو ایک مرتبہ اور مخاطب کیا گیا, یہاں یہ مضمون بڑے ہی شاندار انداز میں پیدا کی اہمیت کو ایک اور مرتبہ واضح کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اہل ایمان چلتے اللہ کی جناب میں, رجوع کرے اللہ کی بارگاہ میں, لیکن یہ توبہ, یہ پلٹنا, یہ رجوع کرنا خالص ہو, اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو, اس میں کوئی دھوکہ فریب نہ ہو. یہ تابعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, وہ معاملہ نہ ہو کہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا مقصود ہو. یہ دل کی گہرائیوں سے پیدا ہے, یہ عزم مسلم کے ساتھ پیدا ہے کہ اب اس کا دوبارہ ارتکاب نہ ہوگا, اب معصیت کی طرف پلٹ کر نہ دیکھوں گا. یہ عزم مسلم, یہ پیدا کی اصل روح ہے. ایسا نہ ہو کہ بظاہر پیدا کا ذکر ہو رہا ہے, کلمات استغفار اور کلمات پیدا کی تکلیف پڑی جا رہی ہے, لیکن دل میں یہ شور موجود ہے کہ پرنانا وہی بڑھے گا, کرنا وہی کچھ ہے. اگر انسان کی معاش میں حرام کا کوئی جز ہے تو اس کو اس سے نکالنے اور صاف کرنے کی طرف سے کوئی دھیان نہ ہو, لیکن پیدا کی تصویریں جو ہے وہ رکھی جا رہی ہیں, یہ پیدا نہیں ہے. کیسے اپنے رب کی جناب میں پیدا کرے اللہ کی بارگاہ میں, لیکن خالص پیدا, صاف پیدا, جو کسی ملاوٹ کے ساتھ ہو, جس میں کہیں کوئی دھوکا اور فریب کا ان پر شامل نہ ہو. یہاں ذرا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو ایک مجموعی مزاج ہے, اس کا جو ایک امید ہے, اس کے ساتھ پیدا کا یہ مضمون کس اعتبار سے مربوط اور متعلق ہے. انسان پیدا سے وہ اکثر کرتا رہتا ہے, اس ماہ کے عمل کو ٹالتا رہتا ہے, اس پر نفس اسے پھپھیاں دے دے کر سناتا ہے. بقول علامہ اقبال کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محسوس, اگر پھر سنا دیتی ہے اس کو حکمراں کی شاعری. اور اس کا اصل سبب یہ ہے کہ انسان خود اپنے نفس پر نرمی کرتا ہے, اس کی تنابیں کھینچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس کی لگام کھینچنے پر آمادہ نہیں ہوتا. یہ نفس کا لاب ہوا, یہ نفس کے ساتھ نرمی ہے کہ جو انسان کو برائی میں, خود کو فجور میں بہاتی چلی جاتی ہے. انسان اپنے نفس کے ساتھ یہ نرمی نہ کرے, بلکہ جس طرح فرمایا کہ اپنے اہل عیال کے معاملے میں ان کی تربیت کے لیے اگر سختی بھی کرنی پڑے تو کرے, اس لیے کہ عاقبت کے اعتبار سے, انجام کار کے اعتبار سے یہی ان کے حق میں نرمی ہوگی, یہی ان کے حق میں مصیبت ہوگی. اسی طرح اے مسلمانوں, اپنے نفس کا لحاظ تیار, تمہیں ان آسانیوں, ان لذات دنیاوی, اس خود کو فجور کے اندر بہاتا نہ چلا جائے. نفس کی لگامیں کھینچو, اس کی تنابیں کسو, توبوا الی اللہ توبۃ نصیحا, اور رجوع کرو اور پلٹو اللہ کی جناب میں. اور یہ پلٹنا اور لوٹنا اور رجوع کرنا خلوص کے ساتھ ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, تہ دل سے ہو, اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ وہی جو اس سے پہلے سورہ فرقان کی آیات کے اندر آ چکا ہے. عطا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, توبۃ النصیح, خالص توبہ کا نتیجہ یہ ہے کہ برائیاں دور کر دی جاتی ہیں. دامن کردار کے بدلے اور نام اعمال کے بعد دھو دیے جاتے ہیں. وَيُدْ خِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بسی ہوں گی. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, وہ دن جس دن کے اللہ رسوا نہ کرے گا نہ اپنے نبی کو نہ ان کو کہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے, جنہوں نے اس کی تصدیق کی, جو اس کے بچے بازی بنے, جو اس کے اعلان و انصار بنے, جنہوں نے اس کے مشن کی تکمیل میں اپنی صلاحیتیں اور قوتیں اور اوقات اور اپنے وسائل ذرائع خرچ کیے. نورهم یسعى بین ایدیهم و بأیمانهم, ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے داہنی طرف بھی. یہ وہ نور ہے, نور اعمال اور نور ایمان, جس کا ظہور ہوگا میدان حق میں. یہ مضمون ہمارے اس منتخب نصاب کے آخری حصے میں سورہ حدید میں دوبارہ آئے گا, اور وہی اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. یہاں نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ میدان حق میں جب اہل ایمان عدالت خداوندی میں حاضری کے لیے چل رہے ہوں گے, آ رہے ہوں گے, تو ان کے ایمان کا نور, کیونکہ اس کا محل مقام قلب ہے, ان کے سامنے کی طرف پڑ رہا ہوگا. اور ان کے اعمال صالحہ کا نور, کیونکہ داہنا ہاتھ کاسب اعمال خیر ہے, لہذا میں ان کی داہنی طرف اس کا ظہور ہوگا. نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اور وہ جو کہتے ہوئے ہوں گے رب ہمارے اسلام فرما دے ہمارے لیے ہمارے نور کا, کامل فرما دے ہمارے لیے ہمارے اس نور کو, اور ہمیں بخشے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ یہ نور ایمان اور نور اعمال جو اہل ایمان کو دیا جائے گا یا عطا کیا جائے گا یا اس کا ظہور ہوگا, اس کی مقدار میں, اس کی شدت میں بڑا اثر سے تفاوت ہوگا. کسی کا یہ نور اتنا تیز ہوگا کہ حضور کے الفاظ میں اس کی روشنی مدینے سے سنا تک پہنچ رہی ہوگی. کسی کا یہ نور اتنا ہوگا کہ صرف اس سے اس کے قدموں کے آگے اجالا ہو جائے گا. بہرحال یہ شخص بھی وہ جو ایک کتھن منزل آنی ہے جسے ہمارے یہاں عرف عام میں پل صراط سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس روشنی میں یہ اپنی منزل طے کر لے گا, اس سے گزر جائے گا. لیکن یہ کہ ان کی زبانوں پر یہ دعا ہوگی, اے رب ہمارے یہ نور میں اگر کمی ہے تو اس لیے کہ ہمارے کچھ اعمال برے بھی تھے, ہم سے خطائیں بھی تھیں, ہم سے غلطیوں کا صدور بھی ہوا, تو انہیں دست سے تو ان پر پردہ پیشی کرنا, تو ان کی مغفرت کر دے تاکہ ہمارا یہ نور کامل ہو جائے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. یہ ہر شے کی قدرت حاصل ہے, تجھے ہر چیز کا اختیار ہے, تیرے اختیار سے آگے آئے آنے والا کوئی نہیں, تیرے حکم کا پالنے والا کوئی نہیں. اس کے بعد پھر ایک آیت آ رہی ہے جس کے بارے میں ذرا غور کرنا پڑے گا کہ اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون سے اس کا رب سے تعلق کیا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی سخت مکر کیجیے کفار سے اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجیے. نماز عالم جہنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے, یہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے. یہاں دیکھیے کہ بظاہر اس پوری سورہ مبارکہ میں کفار کا کوئی ذکر نہیں, کفار سے کوئی خطاب نہیں. سارے معاملات مسلمانوں سے, ان کی گھریلو زندگی سے, ایک خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری اور ان کے فرائض, یہ ہے چیزیں کے زیر بحث ہیں. لیکن یہاں درمیان میں یہ آیت آئی, لیکن اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے, جو اس کا انداز ہے, جو اس کا مرکزی خیال ہے, اس سے یہ بھی متعلق اور مربوط ہے, غیر متعلق نہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں, آپ کے مزاج مبارک میں واقعہ یہ ہے کہ نرمی بے تلاش تھی. آپ انتہائی رفیق الخلق تھے, خلق کے حق میں رؤوف اور رحیم, انتہائی مہربان. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بھی کبار صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مزاج مبارک کا ایک اختصاصی کامل ہے. اس کا ظہور کسی وقت اگر کوئی چیز انسان کی طبیعت کے سامنے بن گئی, اس کی شخصیت کا دل بن گئی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کا ظہور ہر جگہ ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی اس نرمی سے کبھی کے سارے منافقین فسادہ اٹھا لیتے. یہاں حضور کو گویا کہ اس جانب متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی نرمی, اپنی شفقت, اپنی رافت, اپنی رحمت, آپ اس کے معاملے میں ذرا محتاط اور اسے تیار کریں. یہ چیزیں اہل کفر یا اہل نفاق کے لیے نہیں ہیں, ان کے لیے کہیں ڈھال نہ بن جائے. یہ معاملات اور آپ کی عادت و ثانیہ کہیں ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ بن جائے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. میں نے ہی یہی آیت سورہ برات میں بنا دی ہے کہ آپ کی طبیعت کی یہ نرمی ان لوگوں کے لیے کہیں جائے پناہ اور ڈھال نہ بن جائے. ان سے کچھ نقص کرنی, اللہ کے دین کے بندے کے لیے ان کے ساتھ معاملہ سختی کا کرنا ہوگا, تلوار کے بےنیام کرنا ہوگا. کفار اور آباء اللہ و آباء الدین کے مقابلے میں اس کے لیے ایک نوع کی سختی ضروری ہے. یہ جسے سورہ فتح میں بیان فرمایا گیا, یہ ہمارے دولے ہوں اور اسدائے علی الکفار, رحمت اہل ایمان کے حق میں ہو. کفار کے لیے تو آپ کو سخت ہونا ہوگا, ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا پڑے گا. اہل ایمان کے احساس بھی یہ ہے جس کی علامہ اقبال نے یہ تعبیر کی کہ وہ ہلکا یارہ کے دریشن کی طرح نرم, اور رزم حق باطل ہے تو سیلاب ہے مومن. اسدائے علی الکفار رحمائے بینہم. تو اسی کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد اب آخری حصہ آتا ہے سورہ مبارکہ کا, اس میں چار خواتین کا ذکر ہے, جن میں سے دو وہ ہیں کہ جو دو جلیل القدر انبیاء اولی العزم پیغمبروں کے گھروں میں تھی, یعنی حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی. یہ دونوں اگر سے انہیں بہترین ماحول میں رکھ کر آیا, وسیلوں سے بڑھ کر بہتر شہر اور قوم سے ہوں گے, خیر اور خوبی اور بھلائی کا ماحول اس سے زیادہ اور کسے میسر آئے گا. لیکن ان کی اپنی طبیعت کے اندر جو گمراہی تھی, جو کبھی تھی, اس کا نتیجہ یہ نکلا, فخانتا بما خانتا تحت عبدین من عبادنا صالحون. وہ ہمارے جو انتہائی صالح بندوں کے گھروں میں تھی, فکان فاہما, لیکن انہوں نے خیانت کی روش اختیار کی, انہوں نے اپنی مشرک قوم کے ساتھ ہی تعلقات اختیار رکھے, انہوں نے مختلف خبریں بھی پہنچائی اور گویا کہ اپنے شہر کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کیا. نتیجہ یہ نکلا, الم یغنیہ عنہما من اللہ شیئا, وہ شہر انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکے, وہ ان کے کام نہ آ سکے, وہ ان کے لیے عذاب خداوندی کے مقابلے میں ڈھال نہ بن سکے. وقیل ادخل النار مع الداخلین, اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جائے جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. قرآن مجید ان احوال کا ذکر بھی کہ جو قیامت کے بعد ہونے والے اس انداز میں کرتا ہے جیسے کہ وہ واقع ہو چکے, اس لیے کہ وہ قطعی الوقوع ہیں, وہ ان کے واقع ہونے میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں, کیونکہ فعل ماضی آتا ہے وہ فعل کے جو ہو چکا ہے اور اس کے ہو چکنے کے باعث اس کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی. لہذا اس اپنیت اور قطعیت کے اظہار کے لیے قرآن مجید احوال قیامت اور احوال آخرت کا ذکر بھی بصیرۂ ماضی کرتا ہے. لدخل النار مع الداخلین, ان کا انجام یہ ہوگا جو ایسے کہا جا چکا ہے کہ داخل ہو جائے جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. ویسے اس میں بھی ایک لطیف اشارہ موجود ہے عذاب برزخ کی طرف, عذاب قبر کی طرف, کہ کیونکہ یہ اس عالم میں بھی اس اخروی انجام کا ایک اثر پڑتا ہے تو گویا کہ اس عذاب کا آغاز کل واقع بھی ہو چکا ہے. تیسری مثال ہے وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا, پہلی دو خواتین کی مثال ہے کفار کے لیے, اور خاص طور پر یوں کہنا چاہیے کہ ان خواتین کے لیے کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی, یہ ان کے لیے تمثیل ہے. اور ایک مثال اللہ نے بیان فرمائی, بلکہ کہنا چاہیے کہ دو مثالیں بیان فرمائی, پہلے ایمان کے لیے, اہل ایمان خواتین کے لیے. اب یہاں پر پہلی مثال ہے امراۃ فرعون, فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ آتا ہے روایات میں, انتہائی نیک خاتون, عابدہ صالحہ صالحہ, اللہ کی نیک بندی. حضرت فرعون کے گھر میں وہ بدمخت اور وہ متکبر انسان جو خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا, ظلم کی جس نے انتہا کر دی ہے, بنی اسرائیل کے جو تشدد اور ظلم کی پتیوں میں پیس رہا ہے, اس کے کردار کا تصور کرو. لیکن اس کے گھر میں اللہ کی ایک مومنہ صالحہ اپنا دی تھی. یہ گویا کہ بالکل دوسری انتہا کی مثال تھی. اصل بات جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ عورت اپنی جگہ ایک مستقل شخصیت کی حامل ہے, اور وہ اس اعتبار سے خود مسئول ہے اللہ کے ہاں, خود ذمہ دار ہے, اکاؤنٹیبل ہے, رسپانسیبل ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ جس طرح وہ نام مکے کے پہلی سے اپنے مرد پر ڈیپینڈنٹ ہے, اسی طرح صاحب دین و اخلاق کے معاملے میں بھی وہ بالکل اپنے شہر پر ڈیپینڈ کر سکتی ہے, اپنے شہر ہی کے تابع ہے, نہیں اس کی اپنی شخصیت ہے. مرد اور عورت کا فرق جیسا کہ سورہ آل عمران میں آیا تھا بعضکم من بعض, یہ ایک فرق ہے. تمدن کی گاڑی کو چلانے کے لیے یہ دو پہیے بنا دیے گئے ہیں, لیکن جہاں تک انسانی شخصیت کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. عورتوں کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا, اور مردوں کو وہی کچھ ملے گا جو انہوں نے کمایا. اگر اس نے نیکی کمائی ہے تو اس نیکی پر مرد اپنا کوئی حق نہیں جتا سکتا, اور اسی طریقے سے اگر اس کے اعمال غلط ہے تو اس کو اس کا قہر اس کی تعداد سے بچا نہیں سکتا. یہ ہے مثال اس دوسری انتہا کی. اور اب ایک تیسری مثال ہے, یہاں حضرت حاشیہ کا جو قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے وہ بھی واقعی پر اس قابل ہے کہ اس پر مسلمان خواتین توجہ کریں کہ فرعون کے محل میں انہیں کیا کچھ میسر نہیں ہوگا, کون سی آسائشیں نہ ہوں گی, کون سا ایسے آرام نہ ہوگا. لیکن اللہ کی اس بندی کو یہ سارا ایسے آرام پاک کھانے کے دور رہا ہے, اس کو اس ظلم سے, اس گمراہی سے, اس کفر سے, اس شرک سے, اللہ کے مقابلے میں تکبر اس کردار سے اس درجے وہ اس کے لیے سہانے ہی بن گئی ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتی ہے, رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنۃ, پروردگار میرے لیے تو ایک گھر اپنے پاس جنت میں بنا اور مجھے جلد از جلد اس فرعون سے چھٹکارا دینا ہے. ونجنی من فرعون وعمله, مجھے فرعون اور اس کے عمل سے چھٹکارا عطا کرنا, رہائی عطا کر. ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے رہائی عطا کرنا اور مجھے چھٹکارا عطا کرنا ان ظالموں کی قوم سے. یہ ہے ان کے جذبات ایمانی کی کیفیت. اور آپ نے ایک ایسی مثال کے طور پر حضرت مریم سلام علیہا کا ذکر ہے, مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها. یہاں مریم حالت نسلی میں ہے اس لیے کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا, یہ در حقیقت اسی کے تابع یہ ذکر ہو رہا ہے. اہل ایمان کے لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی فرعون کی بیوی کی اور مریم بنت عمران کی. حضرت مریم سلام علیہا ان کا معاملہ اس اعتبار سے نور علی نور کا مثال ہے کہ ان کی شخصیت میں نیکی خود بھی چیز خوب سے بھری ہوئی تھی, اور دوسری طرف انہیں ماحول یہ میسر آیا حضرت زکریہ کی گود ان کی طرف سے, ان کی تربیت حضرت سلیمانی بیت المقدس کا ماحول, یہ ماحول میسر آیا حضرت مریم کو. پھر یہ تو ان کی اپنی طبیعت کی نیکی, ان دونوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ نور علی نور. یہاں قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے ایک تو ان کی پاس سامنے کی طرف احسنت کر جا رہا, انہوں نے اپنی حکمت حفت عفت کی پوری حفاظت کی. نفسنا فیہ من روحنا, اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ انہیں اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا, اور وصدقت بکلمات ربها, اس نفس روح کا نتیجہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں ظاہر کیا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جو مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا, یہ گویا کہ حضرت مریم کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خصوصی انعام تھا. اس نیکی اس پارسائی اس عصمت و عفت کی حفاظت کا کہ جو انہوں نے عمل میں اختیار کی. فرمایا وصدقت بکلمات ربها وکتبه, اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی. جو بھی سارات جس کا پڑھنا اور پڑھانا اس ماحول میں تھا اس کی بھی تصدیق کی حضرت مریم نے, اس کو بھی پڑھا اور سمجھا, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی القاء انہیں ہوتے رہے ان کی بھی تصدیق کی. وکانت من القانتین, اور یہ ہمارے بہت ہی فرما بردار بندوں میں سے تھی, وہ بہت ہی اطاعت کار ہماری بندیوں میں سے تھی. یہ ہوئی مثال اس کی کہ جیسے جس کو ہم سونے کا صحابہ کہتے ہیں, ایک مثال جو کہ بہترین ماحول میں بدترین عورت جو بدترین انجام سے بے قرار ہو رہی ہے, انبیاء رسل کی بیوی ہے لیکن جہنم. دوسری اس کے بالکل مقابل کی مثال کہ بدترین ماحول میں لیکن بہترین خاتون, فرعون جیسے شخص کے گھر میں حضرت آسیہ اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی جو اس محل کے تمام کرے پر وہاں کے سارے آرام و آسائش سے انتہائی متمسک, اور گویا کہ اللہ سے درخواست کر رہی ہے کہ جلد از جلد مجھے اس سفر سے رہائی دلا. اور تیسری صورت یہ کہ جس میں ایک خاتون کے اندر خود بھی نیکی کا مادہ موجود ہے, بھلائی کی رغبت ہو, نیکی کا رجحان ہو, اور اسے ماحول بھی ایسا مل جائے کہ جس سے اس کا وہ رجحان دے آفتا ہو, یہ مثال حضرت مریم کی ہے. اگرچہ اس سورہ مبارکہ میں اس کے مقابل کی مثال بیان نہیں ہوئی, لیکن نظری طور پر سوچا جائے کہ اس کی ایک مقابل کی مثال بھی ہونی چاہیے. یعنی ایک ایسی عورت جو خود بھی بدخو ہے اور بدقیمت ہے, اور اسے شوہر بھی ایسا ہی ملے, اور وہ ضلع ماتم باد آباد کا مثال بن جائے. یہاں اس کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ قرآن مجید کی بالکل ابتدائی صورتوں میں سے سورہ لہب میں ایک ایسی خاتون کا ذکر موجود ہے, ام جمیل, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو لہب کی بیوی. یہ وہ عورت ہے کہ جو خود بدخو تھی اور بدقیمت تھی, اور پھر سے شوہر ملا ابو لہب, انتہائی یہ کہنا چاہیے کہ انسانیت سے کبھی انسان, وہ شخص جس کی زندگی میں خیر کا بھلائی کا نیکی کا سر سے کوئی گزر ہی نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ضلع مات الباغ آباد کا مثال بن گئی. چنانچہ سورت الہب میں اس کا ذکر موجود ہے, من راته حمال فالحطب فی جیدها حبل من نصب. یہ ابو لہب اور اس کی بیوی یہ گویا کہ مل کر اس چوتھے مثال کو پورا کر دیتی ہے, یہ جو یہاں خالی ہے خانہ رسول ہو جاتا ہے. اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ عورت اپنی جگہ ایک مکمل شخصیت کی حامل بارگاہ خداوندی میں پورے طور پر خود مفعول اپنے طرز عمل کے لیے اس کے اعمال اسی کے لیے ہیں, وہ نیکیاں ہو یا بدیاں ہوں. اسے یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات یا دنیاوی ضروریات یا نام نقشے کے اعتبار سے جس طرح اپنے شوہر کے تابع ہیں اسی طرح اپنے دین و اخلاق کے اعتبار سے بھی وہ شوہر کے تابع ہیں. اس طرح یہ سورہ مبارک تھا مختلف پہلوؤں کو مختلف مسائل کو اس طرح ایک لڑی میں پرو کر لے آئی ہے کہ جس سے ایک بندہ مومن کی گھریلو زندگی کے مختلف پہلو نمایاں ہو جاتے ہیں. اس گھر کی پہلی بات یہ کہ اس میں مرد کی قوامیت ہو, عورت کے لیے بیوی کے لیے وہ رحیم ہو, شفیق ہو, محبت کرنے والا شوہر ہو, اس کی بیوی بھی کرے ایک مناسب حد تک. اس میں کہیں حدود اللہ حدود میں نہ پائے, اس میں کہیں اس گھر کا نظام جو ہے وہ ڈھیلا نہ ہونے پائے. پھر یہ کہ مرد اپنی جگہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے اہل عیال کے صرف نام نقشے کا ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو مقام عطا فرمایا ہے اس کے اعتبار سے پازیٹو رول ہے اس کا. وہ اپنے اہل عیال کو دین کی طرف, خیر کی طرف, بھلائی کی طرف, نیکی کی طرف, بہتر عاقبت کی طرف دعوت دینے والا, بلانے والا, اس بات پر چلنے کے لیے تربیت دینے والا بنے. ورنہ وہ یہ جان لے کہ اس معاملے میں اگر کوئی بیجا ڈھیل ہو, کوئی بیجا نرمی ہو, سب سے بڑا لا پیار ہو تو یہ اصل میں لا پیار نہیں ہوگا, عداوت ہوگی, دشمنی ہوگی. اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اس کے یہ معاملے, اس کے یہ چہیتے ان فرشتوں کے حوالے کر دیے جائیں گے جن کے دلوں میں کوئی نرمی نہ ہوگی, جن کے دلوں میں کوئی رحم نہ ہوگا, اور انہیں یہ عذاب دیں گے اور ان کے مالا سیون کے جواب میں ایک ہی بات کہیں گے کہ کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کہنے کا یہاں کوئی مقام نہیں ہے, یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جو تمہارے سامنے رکھ لیے گئے. اور اس کے ساتھ ہی مرد کو متوجہ کیا جا رہا ہے, اور یہاں مرد ہی نہیں عورت بھی مخاطب ہے, کہ جب نہ جلد اپنے آپ کو اللہ کی طرف اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کی حیثیت سے متوجہ کرنے کی فکر کرے, اپنے نفس کے ساتھ یہ بھیل کا معاملہ نہ کرے, اس پر بھی بیجا نرمی نہ کرے, اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت قدر بستہ نہ رہا کرے, اس کے اندر سے اتنے والی طلب کی تسکین کے لیے چاہے حلال سے ہو یا حرام سے ہو ہر وقت آمادہ نہ ہو جایا کرے. اس نفس کی بھی باتیں سوچنی ہے, اس کی تنابیں سکنی ہے, اسے اللہ کے حضور میں لا ڈالنا ہے, اسے اس کی اطاعت میں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو دکھا دینے میں اس میں دیر کرنا, یہ در حقیقت خود اپنے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور آخر میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا, خواتین کو ایک بڑی اہم بات کی طرف متوجہ کر دیا گیا کہ اپنے دین کے معاملے میں یہ سمجھو کہ تم خود ایک مکمل شخصیت کی حامل ہو, خدا کے ہاں جواب دہ ہو, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں, تمہارے شوہروں کے لیے ان کے اعمال ہیں. ہاں دین کے معاملے میں اگر باہمی تعاون ہو ایک دوسرے کے ساتھ, خیر میں ایک دوسرے کے خیر کی طرف راغب کرنے میں اگر تم ایک دوسرے کا ہاتھ بتاؤ تو یہ ہے نور العلیٰ نور. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں کو, اپنی عائلی زندگی کو اس طور سے منظم اور مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.